Based in is the province of Sindh, and the province of Sindh is known for the Sufis. The Sufis were basically very sort of unconventional, cool sort of people. When the word cool wasn't even invented back then, and you know, they went around saying some very cool things like there should be harmony amongst all mankind, there should be peace, and there should be tolerance.
Thank you. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6:10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 8:10 ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے ایف ایم 93 نیٹورک کے لیے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال گولہ باری پر احتجاج کرتے ہوئے پاکستان نے اس کی مذمت اور اسے علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. میں ہوں اسلام آباد سے ایاز گل, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
افغان صدر حامد کرزئی کی بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ سے ملاقات, دونوں ملکوں کے مابین 4 معاہدوں پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں, افغانستان میں فوجی وردی میں ملبوس ایک مسلح شخص نے اتحادی فوجوں کے ایک اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. کراچی میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور پیر کو فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 4 مزید افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پیر کے سپہر کراچی کے علاقے ملیر میمن گوٹھ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ اس سے قبل پولیس کے مطابق پیر کو طلوع آفتاب سے قبل اورنگی ٹاؤن سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جسے اغوا کرنے کے بعد قتل کیا گیا تھا، جبکہ منگو پیر میں فائرنگ کے تبادلے میں 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ کراچی کے علاقے سوراب کوٹ میں ایدی سینٹر کے قریب بھی 2 گروپوں میں مسلح فائرنگ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ مسلح تصادم میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ایسے میں جبکہ ایک افغان وفد امن اور مصالحت پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچنے والا ہے، سرحد پار سے افغانوں کی گولہ باری سے 4 پاکستانی شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جس کی پاکستان نے مذمت کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ایاز گل۔
پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ افغان نیشنل آرمی نے بھاری توپ خانے سے بلا اشتعال فائرنگ اتوار کی شام قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں کی، جس میں 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ عسکری حکام کے مطابق وادی شوال کے نز نرائی گاؤں میں مقامی باشندے لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جب انہیں گاڑی میں لاد رہے تھے تو عین اس وقت سرحد پار سے داغے گئے گولوں کی زد میں آ گئے۔ حکام کے بقول مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ خارجہ سیکرٹری جلیل عباس جیلانی نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی کارروائیاں نقصان دہ اور غیر مفید ہیں، جبکہ ان کی وجہ سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی پاکستان کی کوششیں بھی متاثر ہوں گی۔ انہوں نے اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر کو پاکستان کی اس تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ افغان حکومت مستقبل میں ایسے واقعات کے سدے باب کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ سرحد پار سے گولہ باری اور دیگر دراندازیوں کے مکمل خاتمے کے لیے اس معاملے کو افغانستان کے ساتھ ہر سطح پر اٹھایا جائے گا۔
یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث تشویش ہے اور ہم اس کو ایک اپروپریٹ سطح پہ اس کو اٹھائیں گے۔
افغان نیشنل آرمی کی طرف سے سرحد پار گولہ باری کا واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب افغانستان کی اعلی امن کونسل کے سربراہ صلاح الدین ربانی پاکستانی حکام کے ساتھ افغان امن و مفاہمت کے عمل کو فروغ دینے پر بات چیت کے لیے پیر کو اسلام آباد پہنچے ہیں۔ خارجہ سیکرٹری جلیل عباس جیلانی نے صحافیوں سے گفتگو میں افغان وفد کی آمد کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔
اور اس دورے میں ہم افغانستان میں جو پیس اینڈ سٹیبلٹی کے لیے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں اس کے سلسلے میں بات چیت ہوگی، اور پاکستان نے پہلے بھی کہا ہے بارہا کہ پاکستان اپنی طرف سے حتی الوسع کوشش کرے گا کہ وہ افغانستان کی پیس اینڈ سٹیبلٹی کے لیے جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر سکے گا پاکستان کرے گا۔ تو اس کے اندر ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ کس طریقے سے اس جو ریکنسیلیشن کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور کس طرح سے پاکستان افغانستان کی جو پیس اینڈ سٹیبلٹی میں اور مزید اس میں مدد کر سکتا ہے۔
افغان اعلی امن کونسل کے وفد کا دورہ گزشتہ ماہ متوقع تھا، لیکن بظاہر سرحدی دراندازی پر کشیدگی کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ایاز گل، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان میں فوجی وردی میں ملبوس ایک مسلح شخص نے اتحادی فوجوں کے ایک اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ برطانوی عہدیداروں نے اتوار کے روز شورش زدہ ہل منصوبے میں ہلاک ہونے والے فوجی کو رائل اسکاٹس بارڈررز کا ایک اہلکار بتایا ہے۔ یہ ہلاکت اسی طرح کے ان حملوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ان پر اندر سے ہی کیے جاتے ہیں اور جس کے باعث نیٹو فورسز اور ان کے افغان اتحادیوں کے درمیان اعتماد مجروح ہو رہا ہے۔ اس سے علیحدہ خبروں میں مشرقی اور جنوبی علاقوں میں دھماکوں میں 11 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے بتایا کہ سڑک پر نصب دھماکے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ماں اور اس کا 9 مولود بچہ شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ خاندان بچے کی پیدائش کے بعد ہسپتال سے گھر جا رہا تھا جب ان کا ٹرک اتوار کے روز خوست صوبے میں بم سے ٹکرا گیا۔ ادھر نئی دلی میں افغانستان اور بھارت کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون پر 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جبکہ صدر حامد کرزئی کی قیادت میں ایک اعلی سطحی وفد نے وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ بھارت کے ہاتھوں افغان سیکیورٹی فوجوں کی تربیت پر بات چیت کی ہے۔ نئی دلی سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں سہیل انجم۔
افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے پیر کے روز نئی دہلی میں بھارتی وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی اور افغان سیکورٹی فورسز کی ٹریننگ میں بھارت کے کردار میں اضافے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا. بعد میں دونوں ملکوں نے معدنیات، نوجوانوں کے امور، چھوٹے ترقیاتی پروجیکٹوں اور فرٹیلائزر سمیت متعدد شعبوں میں 4 معاہدوں پر دستخط کیے. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ایک بیان جاری کیا. وزیراعظم منموہن سنگھ نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دو طرفہ تعلقات سے متعلق تمام امور پر کھل کر اور تفصیل کے ساتھ بات چیت کی. ہم نے اسٹریٹجک اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور اقتصادی شعبے میں اسٹریٹجک اشتراک کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے ایک خوشحال اور مستحکم افغانستان کے قیام میں بھارت کے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک مستحکم، مضبوط، متحد، خوشحال اور خود مختار افغانستان کے قیام کے سلسلے میں اپنے مشترکہ مشن کا اعادہ کیا اور افغانستان کے اندر اور اس کے آس پاس سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. بھارت افغانستان کی تعمیر نو کی حمایت کرتا ہے. ہم افغانستان میں دیرپا قیام امن کی کوششوں کی بھی حمایت کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ صدر حامد کرزئی کے دورے سے دونوں ملکوں کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے. افغان صدر حامد کرزئی نے منموہن سنگھ کو افغانستان کا ایک اچھا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں. انہوں نے بھارت کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا
front line partner and supporter to Afghanistan's reconstruction.
حامد کرزئی کہہ رہے تھے کہ بھارت افغانستان کی تعمیر نو کی کوششوں میں ایک سخی اور فیاض شریک کار کی حیثیت سے شامل ہے. انہوں نے بھارتی صنعتکاروں اور تاجروں کو افغانستان میں تجارتی سرگرمیوں کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ناٹو افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں بھارتی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس سے قبل راشٹرپتی بھون میں ان کا روایتی انداز میں خیر مقدم کیا گیا. سہیل انجم، اردو وی او اے، نئی دہلی.
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت نہ رکھنے سے متعلق قانون سازوں کو اپنے بیان حلفی جمع کرانے کی مدت میں 21 دن کی توسیع کر دی ہے. یہ فیصلہ کمیشن کے سربراہ فخر الدین جی ابراہیم کی صدارت میں پیر کو ہونے والے خصوصی اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ کی طرف سے بیان حلفی جمع کرنے کی ڈیڈ لائن کو 30 نومبر تک بڑھانے کی تحریری درخواست پر کیا گیا. الیکشن کمیشن کے ترجمان افضل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب 30 نومبر کی ڈیڈ لائن نہ صرف ان 228 قانون سازوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جنہوں نے اب تک اپنے بیان حلفی جمع نہیں کروائے، بلکہ اس تاریخ تک وہ ممبران بھی وضاحت کریں گے جنہوں نے غیر تصدیق شدہ حلف نامے جمع کرائے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق دوہری شہریت کا حامل کوئی بھی پاکستانی پارلیمان کا رکن نہیں بن سکتا. ناجائز منشیات کی پیداوار اور تجارت سے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں 12 علاقائی ممالک کے وزراء ایک کانفرنس میں شریک ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد میں اپنی نوعیت کے اس پہلے اجلاس میں منشیات کی پیداوار، طلب اور سمگلنگ کے باعث خطے کے ملکوں کو درپیش چیلنجوں کے خلاف قابل عمل، جامع اور دیرپا مشترکہ تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا. افتتاحی اجلاس کے بعد سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جلانی نے بتایا کہ دو روزہ کانفرنس میں چین، روس، افغانستان، بھارت اور ایران سمیت 12 ممالک کے وزراء اور دیگر اعلیٰ نمائندے شرکت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انسداد منشیات کے بارے میں اس علاقائی مذاکراتی سلسلے میں پہل صدر آصف علی زرداری نے کی ہے اور اس کا مقصد خطے کے ممالک کے مابین ایک ایسی حکمت عملی مرتب کرنا ہے جس کے تحت معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک ہاٹ لائن یا فوری رابطے کا نظام وضع کیا جا سکے.
ایسی انفارمیشن جس کے تحت نہ صرف اس پرابلم کو ختم کیا جا سکے بلکہ ہمارے نوجوان جو اس لعنت کا شکار ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے.
پاکستان کا کہنا ہے کہ منشیات سے نہ صرف عام آدمی کی صحت اور معاشرے پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ریاستوں کی سلامتی اور استحکام کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. انسداد منشیات کے لیے علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے اسلام آباد اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ افغانستان منشیات پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی ایک بڑی مقدار ہر سال پاکستان کے راستے ہی بیرونی منڈیوں کو سمگل کی جاتی ہے. محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ایسے میں جب اسرائیل اور غزہ کی سرحد کے نزدیک تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور 6 فلسطینی ہلاک اور متعدد اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں، اسرائیل نے ایک میزائل داغا ہے جسے وہ انتباہی فائر قرار دے رہا ہے۔ یروشلم سے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
گولان ہائٹس میں اسرائیل کی ایک فوجی چوکی کے نزدیک شام کی طرف سے داغے گئے مارٹر گولوں کی ایک بوچھاڑ کے بعد اسرائیل نے بھی شام کے علاقے میں ایک میزائل فائر کیا ہے جسے وہ ایک وارننگ شاٹ یعنی انتباہی فائر قرار دے رہا ہے۔ شام کے اندر 1.5 سال قبل پھوٹنے والی خانہ جنگی کے عرصے میں اسرائیل کا یہ پہلا میزائل فائر ہے۔ شام میں حکومتی فوجوں اور باغیوں کے درمیان جنگ اسرائیل کے کنٹرول والے علاقے گولان تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطی جنگ کے دوران شام سے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ شام کی فورسز کی جانب سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہدف نہیں بنایا جا رہا، تاہم کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس میں وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے خبردار کیا کہ وہ کسی طور شام کی خانہ جنگی کو اپنے ملک کی شمالی سرحدوں تک نہیں آنے دیں گے۔ نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی واقعے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کی جنوبی سرحد جو غزہ کے ساتھ متصل ہے اور جہاں فلسطینیوں کے عسکریت پسند گروپ حماس کا کنٹرول ہے، تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر راکٹ فائر کیے ہیں جس سے متعدد خاندانوں کو عارضی پناہ گاہوں میں جانا پڑا ہے اور سکول بند کرنا پڑے ہیں۔ اسرائیل نے جواب میں ایک فضائی حملہ کیا ہے جس میں فوج کے بقول اسلحے کے ایک مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ تشدد ہفتے کے روز اس وقت پھوٹ پڑا جب فلسطین کے ایک ٹینک شکن میزائل نے غزہ سرحد کے نزدیک اسرائیلی فوج کی ایک جیپ کو اڑا دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ پر فلسطینیوں کے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ وزیراعظم نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے شہریوں پر حملے ہوں تو اسرائیل ایسی صورت میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ فوج اپنے رد عمل میں تیزی کے لیے تیار ہے۔ ادھر حماس کے ایک ترجمان فاوزی برہوم نے کہا ہے کہ فلسطینی اسرائیل کو سبق سکھائیں گے۔ مسٹر فاوزی حماس کے ایک ٹیلی ویژن کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل دن رات غزہ کی پٹی پر فائرنگ کر رہا ہے اور خواتین اور بچوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مزاحمت ہمارا حق ہے۔ انتباہ کے باوجود دونوں فریق اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ تشدد میں اس نہج تک نہیں جانا چاہتے جو 4 سال قبل غزہ پر اسرائیلی حملے کے دنوں میں دیکھی گئی تھی اور وسیع پیمانے پر یہاں تباہی ہوئی تھی، لیکن سرحد پر ایک دوسرے کو ترکی بترکی جواب دینے میں کوئی بھی فریق اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عرب لیگ کے عہدیدار اس کے بعد شام کی صورتحال پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں جب صدر بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے دھڑوں میں ایک نیا اتحاد وجود میں آیا ہے۔ عرب لیگ کے سربراہ نبیل العرابی نے پیر کے روز قاہرہ میں وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پہلے بین الاقوامی مندوب لختار براہیمی سے بات چیت کی ہے۔ اتوار کے روز شام میں حزب مخالف کے گروہوں نے ایک اعتدال پسند عالم دین معاذ الخطیب کو اپنا سربراہ منتخب کیا تھا جو اب صدر بشار الاسد کے اقتدار کے خلاف اپوزیشن کی قیادت کریں گے۔ قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہونے والے اجلاس میں ایک معروف کاروباری شخصیت ریاض یوسف اور حقوق نسواں کی سرگرم کارکن سہیر الاتاشی کو حزب اختلاف کے گروپ کے نائب صدور کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مشترکہ اپوزیشن گروپ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف کے ساتھ مل کر شام سے صدر اسد کے خونی دور کے خاتمے اور پرامن شام کے مستقبل کے حوالے سے کام کیا جائے گا۔ یونانی قانون سازوں نے سن 2013 کے لیے ملکی بجٹ کی منظوری دے دی ہے جس میں اخراجات میں کٹوتیاں اور ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ملک کو ناد دہندہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ آئندہ سال کے لیے کفایت شیاری بجٹ میں اطلاع کے مطابق پینشنوں، مشاہروں اور اخراجات میں کٹوتیوں کے مد میں 12 ارب ڈالر شامل ہیں۔ یہ منظوری اس کے چند روز بعد ہوئی ہے جب پارلیمنٹ نے رائے شماری کر کے بڑی معمولی اکثریت سے کفایت شیاری اقدامات پر عمل کے لیے اجازت دی تھی۔ اتوار کے روز جب پارلیمانی ارکان ووٹنگ کی تیاری کر رہے تھے تو یونانی پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 13,000 سے زیادہ مظاہرین نے دارالحکومت ایتھنز کی سڑکوں پر احتجاجی مارچ کیا۔ یہ مظاہرہ شہر کی مرکزی مسجد پر جا کر ختم ہوا۔ برما کے عہدیداروں اور امدادی کارکنوں نے بتایا ہے کہ ملک کے مرکزی علاقے میں ایک زبردست زلزلے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات مدیحہ انور سے۔
برمی عہدیداروں اور امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وسطی برما میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ایک درجن کے قریب لوگ ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز آنے والے 6.8 شدت کے اس خوفناک زلزلے کا مرکز برما کا شہر منڈالے سے تقریباً 110 کلومیٹر دور شمال کا علاقہ تھا، جبکہ پیر کی صبح زلزلے کے بعد بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں شعیبو قصبے کے قریب ایک دریا پر زیر تعمیر ایک پل کے منہدم ہونے سے ہوئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ 4 مزدور ہلاک ہوئے جبکہ متعدد اب تک لاپتہ ہیں۔ عینی شاہدین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پل کے مغربی حصے میں واقع ایک گاؤں کایوک مایونگ کی ایک خانقاہ بھی منہدم ہوئی، جس سے متعدد ہلاک ہوئے، جبکہ گاؤں سنٹکو میں سونے کی ایک کان کے تباہ ہونے سے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے۔ اس گاؤں کے ایک رہائشی نے وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں ماہر ارضیات کی جانب سے زلزلے کے مزید جھٹکوں کی پیش گوئی کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں، اسی لیے وہ عمارتوں سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں۔ لندن کی ایک فلاحی تنظیم سیف دا چلڈرن کا کہنا ہے کہ زلزلے سے بہت سے سکولوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زلزلے کے وقت چونکہ سکول کھلے نہیں تھے، اس لیے کوئی طالب علم یا استاد زخمی نہیں ہوا۔ اس ادارے کے برما میں آپریشنز ڈائریکٹر ڈینس ڈی پوئرک نے رنگون سے وائس آف امریکہ سے فون پر بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ زلزلہ چونکہ نسبتاً کم ترقی یافتہ علاقے میں آیا تھا، اسی لیے ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد کم ہے۔ انہوں نے برمی حکومت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زلزلے سے نمٹنے کے لیے اسے غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال میں برما کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت اور وسائل رکھتی ہے۔ اس ملک میں لوگوں کو سماجی ذمہ داری کا احساس ہے اور کاروباری شخصیات آفات سے متاثرہ لوگوں کے لیے فوری طور پر ہنگامی سامان دیتی ہیں۔ برما کے دوسرے بڑے شہر منڈالے میں کوئی بڑا نقصان رپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن اس زلزلے نے من نیان چین جیسے مقامی لوگوں کے اعصاب کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی زلزلے دیکھے ہیں، لیکن یہ ایک خوفناک زلزلہ تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور گھروں کی دیواریں منہدم ہو گئیں۔ مٹی کا ایک تودہ گرنے سے زمین میں 2 فٹ گہرا گڑھا بن گیا اور منڈالے کے نزدیک ایک گھر اس گڑھے میں دفن ہو گیا۔ زلزلے کے جھٹکے پڑوسی ملک تھائی لینڈ اور اس کے دارالحکومت بینکاک میں بھی محسوس کیے گئے۔ مدیحہ انور، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سی آئی اے کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے اپنی ذاتی وجوہات کے حوالہ دیتے ہوئے اپنے منصب سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس استعفے کا پس منظر کیا ہے، کچھ تفصیل اور اس کا جائزہ بہجت زیلانی کی زبانی۔
امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے سربراہ ڈیوڈ پیٹریس کے استعفے کا باعث بننے والے اسکینڈل کا آغاز اس وقت ہوا جب ایف بی آئی نے ہراساں کرنے والی کچھ ای میلز کے بارے میں چھان بین شروع کی۔ رپورٹوں کے مطابق ایک خاتون نے ایف بی آئی سے شکایت کی کہ پیٹریس کی سوانح عمری تحریر کرنے والی مصنفہ پاولا براڈویل انہیں ہراساں کرنے والی ای میلز بھیج رہی ہیں۔ یہ خاتون خود بھی پیٹریس کے قریب تھیں۔ چھان بین کے دوران ایف بی آئی کے ایجنٹوں کو معلوم ہوا کہ پیٹریس اور براڈویل کے آپس میں تعلقات ہیں۔ ایف بی آئی نے ممکنہ بلیک میلنگ یا پھر سیکیورٹی کو لاحق خطرے کے تناظر میں پیٹریس سے پوچھ گچھ کی۔ اب جبکہ پیٹریس کی محبت کوئی راز نہ رہی تھی، اس لیے انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے۔ براڈویل نے اس سکینڈل کے بارے میں کھلم کھلا کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن اس سال کے شروع میں ٹیلی ویژن کے ایک ٹاک شو کے میزبان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے پیٹریس کے بارے میں کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔
had been working on this project as my dissertation, and when he went to Afghanistan in the summer of 2010, I decided to turn it into a book, and I shot him an email and said I'm going to go for it, and
مصنفہ براڈویل کہتی ہیں کہ میں اس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی اور یہ میرا مقالہ تھا، اور جب وہ 2010 میں افغانستان گئے تو میں نے اپنے اسی تھیسس کو کتاب کی شکل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے انہیں ای میل کے ذریعے بتایا کہ میں یہ کام کرنے کا فیصلہ کر رہی ہوں۔ یقین سے تو نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے اس بات پر سنجیدگی سے غور کیا، لیکن جب میں افغانستان گئی اور ای میل پر ان کو اطلاع دی کہ میں کتاب پر کام کر رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں فوجیوں کے ساتھ مشکلیں برداشت کر رہی ہوں، اور انہوں نے کتاب تحریر کرنے کی اجازت دی۔ جہاں تک اسکینڈل کا تعلق ہے، جنرل نے اس بارے میں کبھی کسی نام کا انکشاف نہیں کیا۔ ڈیوڈ پیٹریس ریٹائرڈ 4-star جنرل ہیں اور انہوں نے استعفے کے خط میں